پھر ہماری خود جانچ میں شروع کی تھی وہ اسی آیت کی بنیاد پہ تھی. اچھا آج سے اگر تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے کہ ایک ذرا سا نیا تجربہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے شاید ہماری لرننگ جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو سکے, تو طریقے کا یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ لیں, آیتیں آپ کے ہاتھوں میں بھی اور میں آپ کو یہاں بھی دکھا دوں گا, اس میں اضافی کچھ چیزیں ہوں گی تاکہ ابتدا میں آپ کے ذہن میں آیتوں کا ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہو جائے, اور بعد میں جب میں ان کا تذکرہ کروں تو بجائے سے کہ میں رکوں اور اس کا ترجمہ کروں آپ کے ذہن میں بھی پہلے سے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہوں, تو میرے خیال میں فلو جو ہے اور جازبیت بہتر ہو جائے گی. ہم کل بات کر رہے تھے اور بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی کہ توحید کے ساتھ جو مسئلہ جڑا ہوا ہے بلکہ توحید اس سے پہلے ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے وہ الوہیت کا مسئلہ ہے. الوہیت کا مسئلہ یعنی ایک انسان کے لیے الہ ہے, اور اگر الہ ہے تو اس کی معنیت کیا ہے. الہ کے معنی میں آپ کو کل آتے ہوئے بتائے تھے کہ الہ کے معنی ہے معبود. اس آیت کو ایک نظر دیکھیے, یہ آیت آخری ہے سورہ کہف کی, قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان یرجو لقاء ربه ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کیا پیغمبر, اچھا اور اس سے پہلے کی آیت بھی میں نے آپ کے حوالے کے لیے اس لیے نقل کر دی کہ اس سے پہلے والی آیت بھی بہت اچھی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت حضور پر مان جائیں کہ اگر میری امت کے لیے فقط یہی ایک آیت ہوگی تو کافی ہے. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے, پل لوگ کا نل کاٹو میدان کلمات رکھتی, یہ بھی پل ہے جنہیں پیغمبر اکرم کو امر کیا جا رہا ہے حکم ہو رہا ہے کہ کہہ دو. اس طریقے سے بات والی آیت میں حکم میں کہہ دو, کیا کہہ دو, لو کانل کاٹو میدان, اس سمندر کیا ہوتے میدان یا روشنائی, اگر سمندر روشنائی ہوتے یہ کلمات رب تھی میرے رب کے کلمات کے لیے, لنا فضل بہروں تو یہ بہر یہ سمندر ختم ہو جاتے, اب لہن تن فضا کلمات رب تھی اب اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ولو جتنا, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سمجھیں گے یہ سات سمندر جو ہیں ان کا پانی اگر روشنائی بن جائے تو شاید یہ کم پڑ جائے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اگر اس کے اضافی کچھ آ جائے تو میرے رب کے کلمہ ختم ہو جائے. ولو جتنا چاہے آ جائیں کہ مثل ہی ان کے مثل اور ان کی مدد, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے کلمات کی جو حقیقت ہے وہ ماورائے مادہ ہے, اور یہ بحر چاہے جتنی بھی وسعت رکھتے ہوں لیکن آخر کار مادی ہے, تو جو کچھ بھی مادیات ہیں وہ کسی بھی حالت میں غیر مادی حقائق کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر یہ آئے گا کہ اے پیغمبر تم یہ سنا دو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے میری طرف کہ تمہارا الہ الہ واحد, پھر اس جملے میں غور کیجیے گا کہ الہ ہو تم, تمہارا الہ الہ واحد الہ واحد, یعنی الہ ہو تم تمہارا الہ الہ واحد, اور اس کے بعد پھر جو اپنے رب کی لقاء کی امید رکھے اس کو چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اچھا آپ لوگ غلط رحمت کی یہ اس لیے کہ ایک دفعہ نظر کریں اور پھر آپ کے ہاتھ میں کام ہو جائے, یہ بھی کہ آپ کے سامنے بھی رہے اگر آپ, اور آپ کے ہاتھ میں چاول میں بھی یہ چیز ہے. یہ کچھ ہم نے لکھا تھا ابھی تاکہ آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ الہ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں الوہیت کو سمجھیں. الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الہ کے معنی ہماری نظر میں کیا ہے کہ الہ یعنی معبود، معبود یعنی وہ ہستی جس کے اور حق کے درمیان کوئی مزاحمت نہ پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، اس پر ہم ابھی بات میں آتے ہیں. یعنی معبود کون؟ وہ ہستی جس کے اور عرض کے درمیان کوئی مزاحمت یا رکاوٹ نہ پائی جائے. اگر ہم پہلے سن بھی رہے تو بھی کم سنا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ چیز بیک گراؤنڈ ہو جائے، ہماری کوشش نقصان دہ بات نہیں، لیکن اس پر ایک نظر کریں اور باقی متوجہ ہوں کہ حقیقتاً عبدیت کا مطلب کیا ہے. کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں عرض غلام کو، عربی زبان میں بعض مرتبہ عرض شاید اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عرض بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عرض ایسے جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو مکمل طور پر رام کیا ہوا ہو، یعنی جو بالکل بھی مزاحمت نہ کرتا ہو، جو بالکل بھی تنگ نہ کرتا ہو، ایسے جانور کے لیے بھی فلاد استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کے جو روٹ میننگ یا حقیقی معنی ہے وہ یہ کہ عرض یعنی وہ جو کسی قسم کی مزاحمت یا ریزسٹنس نہ رکھتا ہو، جس کے مقابلے میں نہ رکھتا ہو، جس کا وہ عرض. تو یہ اس معنی کو ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں علاج کے اور عرض کے اور اقلیت کے معنوں کو سمجھ سکیں گے، اس کے مفہوم کو ازروے کو سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم شاید عرض کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی غلام فقط یا کوئی نوکر، یا مجھے نہیں پتا کہ مختلف لوگ شاید اپنے آپ کو عبد خدا کس کے سلمان میں سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غالب معنی کیا ہے، غلامی. عبد خدا کے اندر غالب جنہیں زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں جو معنی ہے وہ غلامی کے معنی، جبکہ حقیقتاً عبدیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ایسا رشتہ قائم کر لیں کہ جس میں کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہ پائی جائے. اس چیز کا ابھی ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، آگے دیکھیں. یہ ایک آیت ہے جس پر جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، دوسری آیت جس پر ہمیں بات کرنا ہے. اس آیت کا حوالہ کیا ہے؟ یہ سورہ 41 آیات 53 اور 54، اور آیت کا متن آپ اپنے سامنے پڑھ لیں. آپ کے سامنے کاغذی
بازی کس بات سے
سوری سورہ کیا ہے جو کر ہمیں بات چیت. یہ سورہ فلق بھی کہتے ہیں یا آنی میں سجدہ بھی کہتا ہے. سنوری ہم آیات نا پھر آفا پہ وفی انفسہم. ابھی میں آیت کا صرف ترجمہ سناؤں گا، اس کا ڈسکشن آ گیا ہے. یعنی میں صرف یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ ابھی شروع میں ہی آیتوں کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہے، تاکہ مجھے بعد میں اس کو حوالے میں لانے میں اس کا سنوریہم آیاتنا. ہم انقریب ساتھ کہتے ہیں مستقبل قریب کو، عربی زبان میں مستقبل جیسے ہمارے اردو میں ہے کہ ایک مستقبل قریب ہے، ایک مستقبل بعید ہے. مستقبل بعید کی ایک بڑی اچھی تعریف عربی میں کی جاتی ہے کہ یہ مستقبل بعید وہ زمانہ ہے کہ جو ماضی اور حال کے تمام مفاہیم کو جملے سے سر کر لیتا ہے. یعنی ایک جملہ ہے، جیسے عربی میں مضارے کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں جاتا ہوں یا میں گیا، تو اس قسم کے جملوں میں دونوں معنی سمجھ میں آتے ہیں. یعنی پاسٹ بھی سمجھ میں آتا ہے، پریزنٹ بھی سمجھ میں آتا ہے. یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جسے ہم انڈیفینٹ کہتے ہیں،
فیوچر انڈیفینٹ اور فیوچر کہتے
ہیں، مضارع
پریزنٹ اور فیوچر ہے،
مضارع پریزنٹ اور فیوچر، مضارع میں حال اور مستقبل جس میں بنا ہوتا ہے. صحیح، تو اس میں انہیں مستقبل میں ایک مستقبل قریب ہے اور ایک مستقبل بعید ہے. مستقبل قریب کے لیے سین آئے گا سا، اور مستقبل بعید کے لیے صوفا. جیسے کل صوفا تعلمون، ہرگز نہیں تم یقیناً جان لو گے. صوفا یہ ابھی جدید جان لو گے، بلکہ بعد میں جان. اور وہ جملہ جو خالصتاً مستقبل ہے وہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ کہ اس میں نہ ماضی پایا جاتا ہے نہ حال پایا جاتا ہے. یعنی جیسے مضارع ہے اس میں دو زمانے का असर है, प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है, लेकिन जो खालिस मुस्तकबिल है उसमें कोई प्रेजेंट का दखल नहीं। तो सनोरीन यानी अनकरीब, ये मुस्तकबिल बड़ी नहीं है, मुस्तकबिल करीब। सनोरीन रहा के क्या मतलब है? दिखाना। ना आ रहा है हमारे लिए कि अनकरीब हम दिखाएंगे उनको, क्या दिखाएंगे? आया देना, अपनी निशानियां, अपनी आयतें। फिल आफाक, इस आलम में, इस कायनात में हम अनकरीब उनको दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में, वफी अनफुसिहिम और उनके अपने नफूस में। हत्ता, यहां तक के, यतबयना के खुल जाए, लहुम उनके लिए, अन्नहुल हक के वो हक, कि खुदा हक है। ये कैसे खुलेगा? आयात आफाकी और अनफुसी को देखने के लिए। अवलम यक्फ बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शयइन शहीद, अला इन्नहुम, और आखिरी उसमें आखिरी है अला इन्नहुम फी मिल्लति लिकाउ रब्बिहिम, ये शदीद शक में है किस चीज के बारे में? अपने रब की मुलाकात के बारे में। हमने रब की मुलाकात कैसे कर लिया? फमन कान यरजू लिकाउ रब्बिही, मेरे जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो तौहीद का कायल होता है, उसके लिए अगला स्टेप क्या है? अपने रब की मुलाकात की होती है। तो यहां पर बात दूसरे अंदाज से की जा रही है, उम्मीद नहीं है उस गुरु के बारे में कि आगाह हो जाओ कि ये अपने रब की लिबास से शदीद शक में पड़ेगा। अल्लाह इन्नहू बिकुल्लि शयइन मुहीत, और आगाह हो जाओ कि बेशक उसने हर शय का अहाता कर दिया। तीसरी है
अवलम यक्ति बिरब्बे, क्या मतलब है?
जी
अवलम यक्ति बिरब्बे,
यानी क्या काफी नहीं है कि रब जो है वो हर विषय पर गवाह। सूरह ज़ुमर आया 33 और 34, वल्लज़ी जा बिद्दिक़े व सद्दक़ बिही, वो वही जो आया सिद्क के साथ, सच्चाई के साथ, व सद्दक़ बिही, और सिर्फ सच्चाई के साथ आया नहीं, उसकी तस्दीक भी थी। मैंने सिर्फ सच को लाना चाहते नहीं है बल्कि अपने इल्म और अमल से उसकी तस्दीक भी करी। पूरा एक मुगल मुत्तकून, यह तारीफ है मुत्तकी की, कि मुत्तकी कौन है? कि जो सच के साथ आया और सच की गवाही दी, सच को सच साबित किया। लहुम, यही मुत्तकी है। लहुम का यशाऊना, उनके लिए है जो वो चाहे, इंद रब्बे हिम अपने रब की बरगाह में, अपने रब के नजदीक, वालेका जजा उल मोहसिनी, और ये जजा है साहिबान एहसान। ठीक है, इन आयतों को एक नजर देख लीजिए, इसके तर्जुमे को मफ़हूम को दोहरा लीजिए। इस एक्सरसाइज का शुरू में मकसद यह था कि आयतों का एक मफ़हूम आपके जहन में बाकी आ जाए, ताकि मैं नस्बतन ज्यादा रवानी के साथ इन आयतों को अपने हवाले में शामिल कर सकूं। ठीक है, पहली आयत वहीं से हम शुरू करते हैं, जहां से हमने कल अपनी बात जिस पर बेस की थी कि सूरह कहर की आखिरी आयत कि वही असल में क्या है जो पैगंबर पर होती है। वही यह है कि तुम्हारा इलाह इलाह वाहिद है। अब किस चीज की हमें तशरीह करना है, किस चीज को खोलना है, किस चीज को अच्छे तरीके से समझना है? क्यों? इसलिए कि हमें ये बात नजर आ रही है कि अल्लाह की वहदानियत से पहले एक और मौजू इंसानों के लिए दिलचस्पी और अहमियत का बायस है, और वो है उलूहियत, यानी किसकी बंदगी की जाए, किसकी परस्तिश की जाए, किसके आगे झुका जाए। और उसके बाद ये मसला है कि जिसके आगे झुका जाए वो वाहिद है या एक सदा है। مرحلہ ہوئی کہ توحید پہلا مرحلہ کیا ہے کہ کس کے آگے جھکا جائے، اپنے وجود کو کس کے آگے حاضر اور خاشع کیا جائے، یہ ہے مسئلہ الوہی ہے. اس پر آج ہم تھوڑی نظر رکھتے ہیں. تاریخ آپ نے پڑھ لی، معبود یعنی وہ ہستی جس کے اور انسان کے درمیان کوئی مزاحمت اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے، ایسی ہستی آپا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپا غلام کو جو حکم دیتا ہے اس کے اور غلام کے حکم کے ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. یہ اولاد کے لیے بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کو جو حکم دیتا ہے اس سے جو کچھ چاہتا ہے اس کے اور اولاد کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم پھیلانا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں. پہلی بات، اگر انسان اپنی تمام حاجتوں کے پورا کرنے پر خود قدرت رکھتا ہو، آپ لوگوں کو یہاں پر پوری آزادی ہے کہ جو میں پورا ایک لاجک کی چین ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کہیں بھی آپ کا اختلاف ہو تو آپ مجھ سے یہاں پہ بات کریں کہ ہم اس چیز سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر اشکار نہیں رہی ہے. پہلی بات علاج کو سمجھنے کے حوالے سے کہ علاج کون ہے کیا ہے. اگر انسان اس بات پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ اپنی تمام حاجات اور ضروریات خود سے پوری کر سکتا ہو تو کیا اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑے گی؟ پڑے گی یا نہیں؟ یعنی کہ وہ ہستی کہ جو اپنے وجود کو خود سے برقرار رکھنے پر قدرت رکھتی ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتی. بات تو ہے، یعنی بندہ ہونا، چھپنا، پرستش کرنا کس چیز سے وابستہ ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور پاتا ہے، اپنے کو محتاج دیکھتا ہے اور اپنی حاجت کو دوسروں سے وابستہ دیتا ہے. انسان کی احساس ذوق، احساس کمزوری اور دوسروں کے ساتھ اپنی حاجتوں کی وابستگی اسے کس چیز پر مجبور کرتی ہے؟ عضو اور خوشبو پر. عضو اور خوشبو، یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ عضو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اعضاء سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اعضاء اور جوارے سے جھکنا، یعنی آپ کسی کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھے جھک جائیں، کسی کے احترام میں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کسی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، یہ سب قسم کیا چیزیں، یہ اظہار عضو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جھکنا کس چیز کا ہوتا ہے کہ صرف اعضاء و جوارح سے انسان کسی کے آگے نہیں جھکتا بلکہ اس کا دل بھی اس کے آگے جھک جاتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اپنے والدین یا اپنے استاد کے لیے جو عزت و انکساری کا اظہار کرتا ہے تو یہ صرف اعضاء و جوارح سے عاجزی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ قلبی اظہار ہوتا ہے، یعنی انسان کا قلب بھی اس کے آگے جھکتا ہوتا ہے. تو بہرحال اصول کیا ہمارے سامنے آیا کہ انسان جب اپنے آپ کو ضعیف پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو محتاج پاتا ہے، اپنی حاجتوں کے پورا کرنے پر خود سے قدرت نہیں رکھتا، اس وقت وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو اس سے بالاتر ہے، جو اس سے طاقتور ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جو میری احتیاج کو رفع کر سکتا ہے، اس کے سامنے ظاہراً یا قلباً جھکے تاکہ اس کی زندگی چل سکے، اس کی حاجتیں پوری ہو سکیں، ضروریات رفع ہو سکیں. یہ بات درست ہے، یعنی کسی کے بھی آگے جھکنا، اور جھکنے کے بھی دو موارد آپ نے سمجھ لی، ایک ظاہری اعضاء سے جھکنا، بہت سارے لوگوں کے سامنے ہم صرف اعضاء سے جھک رہے ہوتے ہیں، دل میں برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بتانا ایسا، یعنی حاضر ہوتے ہیں، خاشع نہیں ہوتے. خشوع کا مطلب کیا ہے کہ قلب کا جھکنا. اسی لیے پروردگار نے ہمیشہ کس چیز کا مطالبہ کیا؟ خشوع کا مطالبہ کیا، کہیں بھی خشوع کا مطالبہ نہیں کیا. قرآن کریم کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مؤمنین میں فلاح پائی جو اپنی صلات میں خاشع ہیں, حاضر ہونے کی اہمیت نہیں ہے, خاشع ہونے کی اہمیت ہے. یا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جو علماء ہیں جو اللہ سے بشیرت کرتے ہیں. اہمیت بشیرت پروردگار کی ہے, وضو کی فقط نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ سمجھ میں بھی کہ انسان کا جھکنا کسی کے آگے اس لیے ہوتا ہے تاکہ زندگی میں اس کی احتیاجات ضروریات رفع ہوں, اور جس کے آگے وہ جھکتا ہے اسے صاحب قدرت سمجھتا ہے, صاحب وسائل سمجھتا ہے. اب انسان کن کن جگہوں پر جھکتا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے آگے جھکا لیتی ہیں, اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کرتی ہیں. یعنی ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو میں جس انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو ایک تفصیلی رنگ دے لیں تاکہ ایک مشکل چیز نسبتاً آسانی سے سمجھ لیا جائے. یعنی اب میں الہ کو سمجھنے کے لیے گویا کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جو عام مادی شخص ہے, لیکن میں ایک منطق اور استدلالی طریقے سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور جو کچھ بھی چیزیں میرے ارد گرد قابل مشاہدہ ہیں ان کے مشاہدے کے سبب سے میں اپنے الہ کو, اپنے معبود کو پانا چاہ رہا ہوں, سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں کیسا شخص ہوں. میں نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا, اس پر غور کیا کہ انسان کن کن موارد میں, کن کن مواقع پر, کن ہستیوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. سب سے پہلی چیز, انسان اس جگہ پر جھک جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو کمال نظر آئے, کسی بھی وجہ سے. یعنی جن چیزوں کو انسان کمال سمجھتا ہے, اگر اسے وہ چیز نظر آتی ہے کہیں بھی تو اس کے آگے جھکتا ہے. یعنی وہ شخص جو علم کو کمال سمجھتا ہے اس کے آگے بہت قابل آدمی آتا ہے, وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے. ایک انسان ہے مثال کے طور پر جو قوت کو بہت زیادہ کمال سمجھتا ہے, اگر وہ ایک بہت مضبوط طاقتور پہلوان کو دیکھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے. ایک انسان ہے جو دولت کو کمال سمجھتا ہے, اس کے سامنے جب ایک دولت مند انسان آتا ہے وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے.
محبت ہے,
عزت ہے, جھکنے سے سوال یہ ہے. ابھی میں نے دیکھا پہلی مرتبہ آپ سے جو کہا کہ خوشو اور خوشو, میرے جھکنے سے ہماری قرآن خوشو اور خوشو, اور میں جس کی تلاش میں ہوں یعنی الہ اور معبود کی, تو اس کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ خوشو اور خوشو بڑھ کے بندگی اور پرستش تک پہنچ جائے. یعنی میں الہ یا معبود کی تلاش میں ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ پہلا ٹکڑا جو اس آیت کا ہے الہ کو تمہارا الہ, یہ ٹکڑا اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ ہر انسان کے پاس تصور الہ ہے. یعنی کہ پہلے جی
الہ سے تو معاملہ سب سے بہتر ہے. ابھی جو آپ جھکنے کی بات کر رہے ہیں
کمال کے
لوگوں کے سامنے, کمال کے سامنے چاہے استاد ہوں, جو عالم ہوں یا عالم ہوں, جھکنے سے براد ہے اس میں عزت اور احترام ہے, محبت ہے, یا اس سے بڑھتی جھکنے سے صرف کیا براد ہے؟
جھکنے سے براد جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خضوع اور خشوع,
اس کو تقریب کیسے,
خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھکنا ہے ظاہری طور پر عزت و احترام, خشوع کا مطلب ہے قلب پر اتنا زیادہ اثر ہونا کہ انسان قلبی اعتبار سے اس کے آگے جڑ جائے. اور الہ میں یہی دونوں چیزیں ترقی کرتے کرتے پرستش و بندگی کرتے چلے جائیں. یہ صحیح ہے کہ ہم اس کی تلاش میں کہ وہ کوئی ہستی ایسی ہے, ابھی مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کوئی ہے, کتاب کچھ ہے, مجھے نہیں معلوم, میں صرف ایک عام انسان ہوں اور میں اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہوں. میں اس مشاہدے سے اس ہستی تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی پرستش کروں. وہ ہستی کون ہے, کون ہو سکتا ہے؟ میرے کیا میں کسی منطق سے, کسی دلیل سے, کسی چین آف لاجک سے اس کے بارے میں کچھ سمجھ سکتا ہوں؟ تو اگر میں سمجھ سکتا ہوں تو یہ پہلی ہماری منزل ہوگی الہوں کو ماری. اور پھر اگلی منزل ہوگی بذریعہ وحی کی الہ واحد پر. یعنی ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں تو انسان جب کسی کے آگے جھکتا ہے, یعنی جس کے آگے جھکتا ہے جہاں پر بھی کمال کو دیکھتا ہے. اب کمال ہر انسان کی نظر میں ہوتا ہے اور یہیں پر ہی ہوتا ہے. یعنی کہ کیا جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ توحید فطری ہے, پھر انسان متوجہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کمال کو الگ الگ سمجھ رہا ہے. جس چیز کو کمال سمجھنا ہے انسان اس کے آگے جھکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ میری نظر میں اگر علم کمال ہے اور دولت نہیں ہے تو میں عالم کے آگے جھکوں گا, دولت مند کے آگے نہیں جھکوں گا. اور جس کی نظر میں کمال دولت ہے علم نہیں ہے وہ عالم کے آگے نہیں جھکے گا, دولت مند کے آگے جھکے گا. یعنی کہ جس مرتبے پر جس جگہ پر آپ کمال کو دیکھتے ہیں اس کے اس مقام کے آگے ہم جھکتے ہیں. یعنی حاضر و حاشر ہو گئے, یہ بات درست ہے. دوسری کون سی چیز انسان کو اپنے آگے جھکاتی ہے؟ منیت اور احسان, ممنون احسان. جس نے میرے ساتھ نیکی کی, جس نے مجھ پر احسان کیا, جس نے میرے لیے کچھ حدیہ کیا, جس نے میری زندگی میں مجھے نفع پہنچایا, مجھے فائدہ دلایا, ان سب لوگوں کے آگے میرا دل خود بخود چاہتا ہے کہ میں ان کے آگے چھوڑوں. ہم ان کے آگے حاضر و حاشر ہوتے ہیں, انہیں حضور خوشی کے جذبات رکھتے ہیں, جن کے ہم ممنون احسان. تیسرا مقام جس کے آگے انسان جھکتا ہے وہ یہ کہ جس سے انسان خوف زدہ ہو یا جس کا ڈر رہا ہو. تین چیزیں انسان کو اپنے آگے جھکاتی ہیں, کمال, احسان اور خوف اور ڈر. درست؟ پہلی دو چیزیں جھکاتی ہیں تو جاذبیت اور محبت کے اندر. یعنی جب انسان کمال اور احسان مندی کے آگے جھکتا ہے تو اس کی طرف جاتے ہوئے جھکتا ہے. یعنی وہ چیز اب انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, جذب کرتی ہے اور انسان میں اپنے لیے محبت پیدا کرتی ہے. یعنی آپ جس چیز کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں تو اس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں. جس کے سامنے آپ جذبہ احسان مندی رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے قربت بھی کرتے ہیں. لیکن جس سے آپ ڈرتے ہیں اور خوفزدہ ہیں, آپ کا پہلا ریئیکشن اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرار. درست ہے؟ جس سے آپ ڈرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس سے اپنے سے دفاع کرنا چاہتے ہیں, یا اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتے تو اس کا بھی ہتھیار ڈالتے ہیں. اس ہتھیار ڈال دینے کو آپ کہتے ہیں جھکنا. اور کر لیجیے اس کے اچھے طریقے.
جیسے کہ والدین پرانے لوگ ہیں, محبت بھی ہے لیکن شوق بھی ہے. وہ ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے شوق کی, وہ والی شرط کا خوف نہیں ہوتا, لیکن ایک خوف بہرحال
ناراض ہو جانے کا پاؤ.
دیکھیے یہاں پر میں اس جیسے کل میں نے فیصل صاحب کے اس میں جو جواب دیا تھا, میں نے یہی بات کہی تھی, میں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جو خوف ہے نا, یعنی کہ یہ والا جو خوف ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کی سمت خود انسان کی طرف ہوتی ہے, میں کے سامنے والی کی طرف. یعنی وہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے, کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے کہ میں ان کی ناراضگی کا سبب بن جاؤں. یہ الگ چیز ہے. یہ بھی حقیقت محبت کی یہ قسم ہے. یہ میں تو بالکل جیسے میں نے عرض کیا نا, آپ اس بیک گراؤنڈ کو رکھیں کہ میں بالکل ایک عام آدمی کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, جنہیں ایک میں بالکل عام انسان کی طرف سے لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں. سوچ رہا ہوں بلند آواز میں اپنے مشاہدات کی بنیاد پر. تو ایک عام شخص جو ہے وہ ڈر اور خوف انہی معنوں میں لیتا ہے کہ جس چیز سے اس کو خطرہ لاؤ. تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی قوت سے اس کو دفع کریں یا اپنے سے دور کر دیں. دفع نہیں کر سکتا تو خود اس سے پناہ کر کے بھاگ جائیں, اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر اس کے آگے ہم لڑائی. صحیح, اسے ہم کہتے ہیں خوف کی بنیاد پر جھکنا. اب میں الہ کی تلاش میں ہوں, میں معبود کی تلاش میں ہوں, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے آگے جھکوں کہ جس سے مجھے ڈر اور خوف اور دوری محسوس ہوتی. میرا یہ جذبہ درست ہے؟ سوچتے رہیے گی اس کے میرا یہ جذبہ درست ہے یا نہیں؟ میرے کہ آپ جس کے سامنے بندگی کرنا چاہتے ہیں, جس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں, جس کے سامنے انتہا سے زیادہ خاضع و خاشع ہونا چاہتے ہیں, کیا اس ہستی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان ڈر کے بھاگے؟ یہ چیز میں نے کی ہے. یہ پڑھ لیجیے کہ سوال, پہلا سوال یہ ہے کہ بندگی اور پرستش کا رشتہ بغیر محبت اور الفت کے قائم ہو سکتا ہے؟ اب اس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ سوچا تو میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی. اس بنیاد پہ سوچا کہ اب مجھے الہ کو پانا ہے, الہ سے میرا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ قبولیت والا, بغیر مزاحمت والا, بغیر رکاوٹ والا. میں اپنے الہ سے اس رشتے کی تلاش میں ہوں. کیا ایسا رشتہ بغیر محبت اور الفت کے قائم ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ محبت مشاہدہ کمال کی بنیاد پہ پیدا ہو, خواہ وہ محبت جذبہ احسان مندی کی بنیاد پہ پیدا ہو. لیکن محبت کے بغیر کیا ایسا رشتہ, بلکہ کوئی بھی رشتہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نا, محبت اور الفت کے بغیر تو کوئی بھی رشتہ نہیں پیدا ہو سکتا. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی کے آگے جھکتے ہیں تو اس کی اصل وجہ وہ ہستی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ظلم اور جبر و استقدام کا ڈر ہوتا ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, قوم کا ہم بیٹھی ہوئی. کیا فرعون کی بات کو دلیل سے سمجھ رہے تھے؟ کس وجہ سے اس کے اندر جھکے تھے؟ کیوں انا ربکم الاعلی کی تائید کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ فرعون دل اوتاد, کیسا فرعون تھا وہ؟ دل اوتاد نیکوں والا فرعون, کہ جس کی معمولی سزا کیا ہوتی تھی کہ لکڑی کے پتے پر یا درخت پر کھڑا کر کے نیچے ہوا دیتا تھا زندگی. یہ ڈر اور خوف تھا جو جھکا رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی کیا ہے. تو ان تمام موارد میں کہ جہاں خوف کے سامنے جھکا جاتا ہے تو اس کی وجہ وہ ہستی نہیں ہوتی جھکانے والی, بلکہ وہ ظلم ہوتا ہے, وہ جبر و استقداد ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس کے آگے جھکا رہا ہوتا ہے. تو کیا جسے میں معبود بنانا چاہتا ہوں, ابھی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں اپنے معبود اپنے الہ کو خود کریٹ کر رہا ہوں, ان اے سینس, ان اے وے میں خود اپنے الہ کو خلق کر رہا ہوں, پیدا کر رہا ہوں کہ میرے الہ کو کیسا ہونا چاہیے, جس کے آگے میں جھکوں, جس کے آگے میں پرستش کروں, جس کے آگے میں انتہائی خضوع و خشوع کا مظاہرہ کروں, وہ کیسا ہو. تو کیا ہمارا معبود یا ہمارا الہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ظلم کی وجہ سے ہم اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہوں, جس کا جبر ہمیں اس کے آگے جھکائے؟ مجھے میری منطق میری دلیل نہ پہنچاتی کہ میں تو یہ میری لسٹ میں تین چیزیں تھیں جھکانے والی. پہلی چیز کمال, دوسری چیز احسان, تیسری چیز خوف اور ڈر. ان میں سے میں نے تیسری چیز پر فرق کھینچ لیا. نہیں, خلاف کا ڈر اور خوف سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک میری عقل مجھے پہنچا رہی ہے, میری سمجھ مجھے پہنچا رہی ہے کہ جو میرا الہ ہے جس کے ساتھ مجھے ایسا رشتہ قائم کرنا ہے جو بغیر مزاحمت والا, جس کے اور میرے درمیان باقاعدہ ایک رشتہ داری قائم ہونا چاہیے, وہ ڈر آف آف کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. تیسری چیز ان کے لیے جی میں وہی کام کروا رہا ہوں, کیسے میں نے یہ بات کروائی تھی کہ وہ خوف اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ خدا سے متعلق ہوتا ہے. یعنی یہ خوف جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اچھے طالب علم کو امتحان کا خوف یا ایک نیک اولاد کو اپنے والدین کا خوف یا ایک لائق شاگرد کو اپنے استاد کا خوف. یہ سارے کے سارے خوف وہ ہیں کہ جو اس بنیاد پر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ کہیں سامنے والے کے مقابلے میں میں کہیں کو کوتا ہی نہ کروں. یہ وہ خوف یعنی ہم جیسے ہم عام طور سے سمجھ رہے ہیں ہم ڈرتے درد اس چیز سے ہیں. ہم عام طور سے کس سے ڈرتے ہیں؟ عام حکومت وقت کے سامنے کو سمجھ نہیں کرتے جو ڈکٹیٹر ہے اس کے آگے کیوں بات نہیں کرتے؟ کسی سے بھی ڈرتے مطلب وہ جو چیز ہے وہ چیز جو ہم کو چھپا رہی ہے.
خود ہمیں ڈرایا بھی تو گیا ہے نا جانوں کے مناظر پیچھے گئے.
اور وہ دیکھیے وہ مطلب کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر انسان نہیں ہے. میری بات سمجھ آئی؟ زیادہ تر انسان حیوانیت کے درجے پر. آپ کو اگر کسی مثال کے طور پر کھیتوں میں ہل چلانا پڑتا ہے آپ جائیں اور گائے اور بیل کے سامنے بڑی مدلدل تقریر لکھ کے جائیں اور پڑھتے رہیں گھنٹہ اس کے سامنے کہ دیکھو اس سے یہ فائدہ ہے اور اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور اس سے اتنے انسانوں کا فائدہ اور اتنی فصل ہوئے گی اس پہ کوئی اثر ہونا ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے کہ آپ کے سامنے جائیں مجھے جوت رہے ہیں میں پڑھ چلانے کے لیے. اس کے لیے آپ کو اسے پکڑنا پڑے گا حل میں جوتنا پڑے گا ڈنڈے سے چلانا پڑے گا. تو یہ جو مباحث ہیں اسی لیے میں نے بات درج کی تھی کہ توحید جو ہے توحید سب سے اخر میں ہے. توحید سے آگے ہی پہلی منزل ہے اور توحید کی معرفت آخری منزل ہے. کہ یہ چیزیں یہ مباحث انسانوں کے لیے ہیں انسانوں کے لیے جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. اور انسانیت کی سب سے پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی سورہ دہر کی کہ انسانیت کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کے لیے دیکھتا ہے خدا کی تہ در پہ نعمتوں کو. جو کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے انسان کو عدم سے وجود کی شے نامذکور سے مذکور بنایا اور پھر گر گر مراحل سے گزارا. تو پہلی صفت ہے انسان کی شاکرانی. انسان کون ہے کہ جب خدا کی پے در پے نعمتوں کو اپنے آپ پہ دیکھے تو اس کے اندر جذبہ احسان مندی اور شکر پڑا. کتنے افراد ایسے ہیں آپ گنگی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم پر کسی کا اتنا بڑا احسان ہے؟ کچھ تو اس کے اجر جزا اس کو بھی دیں کچھ تو اس کی طرف بھی لوٹائیں. کتنے انسانوں میں یہ بات؟ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انسان انسانیت کے معیار سے نیچے تو ان کے لیے بھی اس روپ کا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے پیغمبر ہوئے آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جو قرآن میں نقل ہوئی ہے اس کو پورا پڑھ لے گا صرف اور صرف نذیر کا لفظ آپ کو ملے گا. نذیر لینا ڈر سنانے کا بشیر بھی نہیں ملے گا. یعنی حضرت نوح کی قوم ایسی تھی کہ وہ صرف اور صرف ڈر سنائے جانے کے ہی قابل تھی اور کوئی قابلیت نہیں تھی. بشارت کی بھی قابلیت نہیں رکھتی. یہ پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کے لیے خدا نے نذیر بشیر کے بعد سراج منیر کا لفظ استعمال کیا اور وہ ہستی ہے جناب پیغمبر اکرم کہ انسان تو پیغمبر کو بھی خالی یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈر سناتے ہیں کچھ لوگ سناتے ہیں جہنم سے ڈراتے ہیں جنت میں آ جاتے ہیں. سراج منی، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں قرآن کریم میں میری یادداشت کے مطابق یہ لفظ صرف ایک مرتبہ ہے، صرف ایک مرتبہ. اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ پیغمبر کو سراج منیر کی شکل میں دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں، روشن سورج اور چراغ پیغمبر کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں. تو وہ جب بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو انسان ہے اس کا معیار کچھ اور ہے. تو میں نے یہ تیسری جو شفٹ تھی اس کو اپنی لسٹ میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے. یعنی میں نے کہا کہ اب میرا اعلان کسے ہونا چاہیے، جو صاحب کمال ہو یا جو مالک احسان ہو، اور اعلان اسے ہونا چاہیے جس کے ساتھ میرا رشتہ جذب اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو. یعنی میں اگر کہوں اس چیز کو ایک دوسرے لفظ میں کہ الہ کو محبوب ہونا چاہیے، میں اس کا نتیجہ پہنچاؤں کہ جو میرا معبود ہے اسے میرا محبوب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس سے انسان، جس سے میرا دل محبت نہیں محسوس کرتا اس کے سامنے جھکنے کا دل بھی نہیں چاہتا. جس سے مجھے محبت نہیں محسوس ہوتی میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کا دل ہوں، اور میں جس کے آگے جھکوں تو میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ باکمال ہو. اب کون سے کمال؟ اب میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کمال میں کون کون سی چیزیں ہونا چاہیے. میرے جس سے میں محبت کروں، جس کے آگے جھکوں، جس کی پرستش کروں، جس کی بندگی کروں، جس سے ناقابل مزاحمت رشتہ داری کو پیدا کروں، اس میں کون سے کمال ہونا چاہیے. سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر کم از کم دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ایک حسن اور ایک سچائی. کیونکہ جو بدصورت ہو اور جو جھوٹ اور پڑے ہو، انسان فطرتاً نہ بدسوختی کے آگے جھکنا پسند کرتا ہے اور نہ جھوٹ اور فریب کے آگے. یعنی کہ میں جس کے آگے جھکوں، جس کو اپنا معبود بناؤں، وہ اس قابل ہو، اس لائق ہو کہ میں اس سے محبت کر سکوں، میرا محبوب ہو. اور محبوب ہونے کی بنیاد کہاں سے فراہم ہو رہی ہے؟ کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، احسان مندی. اس کا احسان بنیاد فراہم کر رہا ہے کہ میں اس سے محبت کروں. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی سے ہم محبت کرتے ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کی خرابی ہے، کوئی جھوٹا چاہتا ہے، تو اس کے بعد سے آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اس سے محبت کرے. انسان جھوٹے اور فریبی سے محبت نہیں کرتا. اسی طریقے سے انسان بدصورت سے، بدصورت بصیرت، بدصورت کے لفظ بہت وسیع ہے، یعنی کہ بد شکلی، چاہے صورت کی ہو، چاہے سیرت کی ہو، چاہے سرش کی ہو، کہیں بھی پائی جائے اگلینس، انسان اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا. تو میں اپنے الہ کے بارے میں ٹٹولتا 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 کہاں تک پہنچ گیا کہ جس کو میں الہ بناؤں خوف کی بنیاد پر آتا ہوں، ڈر کی بنیاد پر آتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے الہ سے ایک رشتہ قائم کرنا ہے. رشتہ ہمیشہ محبت اور الفت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر اتنے عظیم احسانات کیے ہیں، لہذا اگر میں اس سے محبت کروں تو یہ نامناسب آتی ہے، اور اگر میں اس محبت میں کمال کا اضافہ کر دوں، یعنی میں اس سے حسن چاہوں، میں اس سے سچائی اور حق چاہوں، اور اگر یہ سب چیزیں مجھے کسی میں مل جائیں، کسی میں مل جائیں. میں ایک طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا، ابھی میں الہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی میں اس کو پا نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں کون ہے. ابھی میں نے بہت غور و فکر کر کے، اپنے مشاہدات کو استعمال کر کے ایک فہرست مدد کرتی ہوں کہ اگر میں زندگی میں کبھی کسی کے آگے جھکا اگر میں نے زندگی میں کبھی کسی کی بندگی اور پرستش کی تو اسے کیسا ہونا چاہیے، اسے کیسا ہونا چاہیے کہ جس کا میں احسان مند ہوں، جو صاحب کمال ہوں اور کمالات میں بھی کم از کم اس کو سچائی ہوتا ہے. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میری گاڑی ہوتی ہے، یعنی اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اب اس کے آگے میں کہاں جاؤں، اس کو کہاں تلاش کروں. جدھر بھی میں نظر دوڑاتا ہوں تو یا انسان نظر آتے ہیں یا اشیاء نظر آتی ہیں، مجھے وہ ہستی کہیں نہیں ملتی اور کہیں نہیں نظر آتی کہ جس کے لیے میں نے اتنی کوششوں کے بعد یہ صفات کی ایک فہرست مدد کرتی ہے کہ تو جہاں کہیں مجھے مل جائے تو میں اپنی زمین نیاز کو تیری بازگاہ میں تیری چوکھٹ پہ اٹھا دوں. اب میں اس تلاش میں، اس تلاش میں پھرتے پھرتے اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، پلئیا میں کیا سمجھتے ہیں، میری طرف میں توجہ. جب میں نے نظروں کو چاروں طرف پھرایا گھما کے دیکھا تو دوسری آواز آئی، کہاں لاؤ، اپنے گرد گرد نہیں دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر بلندی کی طرف. جب میں نے بلندی کی طرف نظر کی تو مجھے کوئی انسان وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آیا اور اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ تم جس کی تلاش میں پھر رہے ہو آؤ میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں، میرے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے، میرے پاس پیغام آیا ہے خود اسی کی طرف سے، میرے پاس پیغام آیا ہے خود اسی کی طرف سے، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کا پتہ. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھی بات، میں اتنے دنوں سے پھر رہا ہوں اس کی تلاش میں اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں، یہ خالی ایک آپ ہی ایسے فرد واحد ہے کہ جس کے پاس یہ پیغام آ گیا، میرے پاس یہ پیغام نہیں آیا. جب میں اس کو طلب کر رہا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں، اس کو جا رہا ہوں تو وہ پیغام میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تمہیں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ کے پاس وہ پیغام آ رہا ہے اس کے پاس کہ وہ کون اور اس تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ تو اس نے یہ بات کہی جواب میں کہ تم اپنے چاروں طرف گھوم پھر کے تو دیکھو، نظرے کو دوڑاؤ، تم نے اپنے آپ کو ایک ایسی تنگ گھاٹی میں بند کر رکھا ہے کہ جہاں پر روشنی کی مشکل سے پہنچتی ہے، تم نے اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں قید کر رکھا ہے کہ جہاں ساری تمہاری ایکٹیویٹی یا چلنا ہے یا چگنا ہے یا کھیلنا ہے یا کبھی کرنا ہے. اگر تم ایک ایسی زندگی گزارتے ہو اور ایسی زندگی گزارتے رہو گے تو چاہے تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو لیکن تم تک کبھی اس کے پیغامات نہیں آ سکے. اب میں نے اس کے بعد یہ بات سنی، مجھے یہ چیز معقول محسوس ہوئی جب میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر دوڑائی اور اپنی زندگی کی کیفیت کو دیکھا تو واقعی میں نے شرمندگی محسوس کی. مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ شاید میں اپنے مطالبے میں کچھ جھوٹا ہوں، کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ میرے تلاش میں حسن اور سچائی پائی جانی چاہیے لیکن میں خود ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. تو جب میں اس انسان کی ان باتوں سے متاثر ہوا، کچھ شرمندہ ہوا، تو پھر میں نے اوپر اپنے چہرے کو اٹھا کے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہاں پر مجھے کیا چیز نظر آئی؟ طہارت، پاکیزگی اور یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہت عجیب چیز مجھے محسوس ہوئی ان نگاہوں میں، وہ تھا دکھ اور پیار کے ایک امتزاجی تقریب. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شخص میرے وجود سے پیار کرتا ہے اور میری حالت پر دکھی ہے.